بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی فاتحانہ انداز میں وطن واپسی اور اسلامی انقلاب کی تحریک پر ان کی واپسی کے اثرات۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، آج سے یہاں اسلامی جمہوریہ ایران میں عشرۂ فجر کی تقریبات یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کا جشن شروع ہو چکا ہے۔ جی ہاں، 1979 میں آنے والا یہ اسلامی انقلاب نور کا دھماکہ تھا اور عصر حاضر کا ایک جیتا جاگتا معجزہ۔ یہ اسلامی انقلاب اس وقت پرشکو انداز میں کامیابی سے ہمکنار ہوا جب دنیا کو کسی نہ کسی اعتبار سے کسی ایک بلاک سے وابستہ رہنا ضروری ہوا کرتا تھا، اور ہر ملک کو یا مشرقی بلاک سے وابستہ ہونا ہوتا تھا یا پھر مغربی بلاک سے۔ لیکن اس انقلابی تحریک میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نعرہ دیا تھا وہ نہ شرقی اور نہ غربی، یا لا شرقیہ یا لا غربیہ کا نعرہ تھا۔ وہ اس معنی میں کہ ہم کسی بھی طاغوتی طاقت سے وابستہ نہیں ہوں گے، ہم اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ آزاد زندگی گزاریں گے، اور اسی بنیاد پر اسلامی انقلاب کی یہ تحریک کامیاب ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اسی نعرے اور انہی اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ایران میں اسلامی جمہوری نظام تشکیل پایا۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب 15 سال کی جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اسلامی انقلاب کے قائد اور اسلامی جمہوری نظام کے بانی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فاتحانہ انداز میں وطن واپس تشریف لائے، اور جس شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا وہ تاریخ کا ایک درخشاں باب بن گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایسے عالم ایران واپس تشریف لائے کہ جب شاہی گماشتوں کی ابھی بھی ایران میں حکومت عوام پر مسلط تھی اور شاپور بختیار شاہی حکومت کا وزیر اعظم تھا، مشینریاں شاہی حکومت کے ہاتھ میں تھیں، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور ایرانی عوام مومن اور انقلابی عوام کی حمایت اور پشت پناہی سے انتہائی اطمینان اور اعتماد کے ساتھ سرزمین ایران پر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے قدم رکھا، اور ان کے قدم رکھتے ہی اسلامی انقلاب کی تحریک میں کئی گنا جان پڑ گئی۔ آج یہی وہ موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ گفتگو کرنے سے پہلے ایک رپورٹ ملاحظہ فرمائیے جسے ہمارے ساتھیوں نے ترتیب دیا ہے۔
بارہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی مطابق 1 فروری سن 1979 عیسوی کو سرزمین ایران پر اس عظیم ہستی اور بے مثال رہبر کا تاریخی استقبال ہوا جو 14 سال سے جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ تہران ہوائی اڈے سے بہشت زہرا قبرستان تک لاکھوں شہدائیوں کے سیلاب کے درمیان بانی انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوریہ کے معمار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب گزرے تو ایک تاریخ رقم ہو گئی۔ ایسا تاریخی استقبال ہوا جس کے عظیم المثال ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ عظیم الشان استقبال ایسے عالم میں ہوا کہ ابھی شاہ کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی، لہذا ثابت ہو گیا کہ عوام کے دلوں پر حکومت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ امام خمینی کی وطن واپسی کے 10 دن کے اندر اسلامی انقلاب فتح یاب ہوا۔ ویسے تو دنیا کے ہر انقلاب میں قیادت کا کردار بہت فیصلہ کن اور تقدیر ساز ہوتا ہے، لیکن ہر انقلاب کے مختلف مراحل میں قیادت کے کردار کی سطح اور اس کا دائرہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب میں شروع سے آخر تک امام خمینی کا کردار بے مثال رہا ہے۔ امام خمینی نے انقلاب کی قیادت کا آغاز قم کے مقدس شہر کے دینی علوم کے مرکز سے کیا، اور اپنی تقریروں سے پورے معاشرے میں ہلچل پیدا کر دی۔ امام خمینی کی ان تقریروں سے عوام الناس کے دل و ذہن میں آپ کے تئیں جو لگاؤ پیدا، اور یہ لگاؤ جس انداز سے عقیدت میں تبدیل ہوا، وہ آج تک قائم ہے۔ امام خمینی نے مسجدوں اور امام بارگاہوں میں جو تقریریں کیں، وہ کیسٹوں یا مطبوعہ شکل میں لوگوں تک پہنچتی تھیں۔ امام خمینی کی یہ سرگرمیاں 14 سال بعد رنگ لائیں، اور سن 1978 میں ان تقریروں نے پورے ایران کو سراپا انقلاب بنا دیا۔ ایران کے عظیم دانشور شہید مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب اسلامی انقلاب اور اس سے متعلق واقعات میں لکھتے ہیں کہ امام خمینی کی سیاسی شخصیت کے 3 اہم ترین نکات کی وجہ سے میرے اندر ایمان اور ایقان میں اضافہ ہوا۔ ایک اہم نقطہ تھا ہدف پر ایمان، یعنی اگر دنیا ایک طرف ہو جائے اور امام خمینی کو ان کے ہدف سے دور کرنا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ امام خمینی کی دوسری خصوصیت تھی عوام کے عزم و ارادے کی طاقت پر بھروسہ، اور اس سے بڑھ کر اللہ پر توکل۔ امام خمینی نے جس مقتدرانہ انداز میں انقلاب کی قیادت کی اور اسے کامیابی سے ہمکنار کرایا، اس کا اعتراف صرف ایرانی عوام کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے لوگوں کو بھی ہے۔ عالم اسلام میں جمال الدین اسد آبادی، سید قطب اور حسن البنا جیسی شخصیات نے بھی معاشرے کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن بیداری کی لہر پیدا کرنے کا کارنامہ امام خمینی نے انجام دیا۔ ایران کا اسلامی انقلاب اپنی 34ویں سالگرہ منا رہا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے انقلاب کی ایک تاریخی ضرورت تھی جو حقوق کے عوامی مطالبے کی شکل میں نمودار ہوئی۔ اس انقلاب نے معاشرے میں دین کی افادیت اور کلیدی حیثیت کا نمونہ پیش کیا، اور دین و سیاست کے بہترین امتزاج سے دنیا کو ایک نئے نظام سے روشناس کرایا۔ امام خمینی کی کاوشوں سے معرض وجود میں آنے والے اس انقلاب نے دین کی تقدیر ساز حیثیت کو ایسے وقت پیش کیا جب دنیا ان مادی نظاموں کو اپنے لیے راہ نجات سمجھنے لگی تھی جو آج خود اپنی نجات کے لیے بیل آؤٹ پیکج کے محتاج ہیں۔
جی ہاں، بلا شبہ ایران کا اسلامی انقلاب نور کا ایک دھماکہ تھا اور عصر حاضر کا ایک معجزہ۔ اس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالمی امور کے ماہر اور ممتاز دانشور پروفیسر ڈاکٹر ہادی سروتی صاحب کو، اور ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہندوستان کے سینئر صحافی اور اسلامی انقلاب کی تحریک اور تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے جناب شکیل شمسی صاحب کو، اور ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے سینئر صحافی و طرز نگار جناب فیصل حکیم صاحب، وہ بھی ہماری اس گفتگو اور مباحثے میں شریک ہوں گے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں ہمارے یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ایران کے ممتاز طرز نگار پروفیسر ہادی سروتی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی، ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ یہ انقلاب نور کا دھماکہ ہے یا نور کا دھماکہ تھا، اس کی تفسیر و تشریح آپ کیسے کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین۔ سالگرد انقلاب اسلامی رو خدمت
اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے حوالے سے میں تمام مسلمانوں اور انقلاب دوستوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کی اس بات کا جواب دوں کہ ہمارا انقلاب انقلاب نور کا دھماکہ تھا، اس کی کوئی تشریح کی جائے اور اس کی کوئی تشریح کر سکوں میں اپنے نگاہ سے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ انقلاب اسلام انقلاب کی کامیابی سے پہلے کی دنیا کا اگر ہم موازنہ کریں اور اس دور کا حالات کا جائزہ لیں، تو اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پورا عالم اسلام ایک کمزوری، ضعف اور تاریکی میں مبتلا تھا، اور دنیا دو بلاکوں میں تقسیم تھی، شرق و غرب میں تقسیم تھی۔ ایک جگہ ڈیموکریٹک جمہوریت کی بات تھی اور دوسری طرف مارکسزم کی بات تھی۔ دنیا جو تھی وہ ان دو قطبوں میں تقسیم تھی، اور ایسے حالات میں ایک انتہائی برجستہ نمایاں اور ایک عظیم قائد اور شخصیت ابھر کے سامنے آئی، اور اس نے اپنے رہنمائیوں، ہدایات اور ارشادات کے ذریعے لوگوں کو تاریکی کی فضا اور ماحول سے باہر نکالا اور نورانیت اور امید اور ایک صبح کی جانب لوگوں کی ہدایت کی، اور ان کو تاریکی سے ان کو نور کی طرف لے کر آئے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم اس طرح سے اگر کہا جائے کہ ہمارا انقلاب نور کا ایک دھماکہ، ایک تڑکا تھا، تو یہ اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہی کی جا سکتی ہے کہ ان کی رہنمائی اور ارشادات اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں لوگ اس تاریک دور سے نکل کر ایک نور اور امید کی طرف آئے، اور انہوں نے راہ ہدایت کو پایا، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک اسلامی بیداری کی لہر جو دوڑی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔
میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں، چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر اور سینئر صحافی، اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامی انقلاب کی تاریخ پر ان کی گہری نظر ہے، جناب شکیل شمسی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی شکیل شمسی صاحب، ایک ایسے وقت جب ابھی ایران میں شاہپور بختیار کی حکومت تھی، ظاہری طور پر مشینری شاہی حکومت کے ہاتھ میں تھی، اور کئی بار ہوائی اڈوں کو بند کرنے کا حکومت کی طرف سے فیصلہ بھی کیا گیا کہ تاکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وطن واپس نہ سکیں، لیکن مرد مجاہد نے جس اطمینان کے ساتھ سرزمین ایران پر قدم رکھا، اس اطمینان پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
دیکھیے، ہم لوگوں کو جتنے قریب سے دیکھا اس انقلاب کو، بہت خوش قسمت نسل میں سے ہم ہیں کہ جس نے اس کو پوری طریقے سے ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا اس انقلاب کو، اور اصل میں ہندوستان میں بہت کم واقفیت تھی ایران میں چل رہی تحریک سے، ہم لوگ کی جوانی کا دور تھا وہ، اور اس وقت ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جیسے ہر جگہ مظاہرے ہوتے ہیں ویسے ہی مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کی گہرائی، اس کی شدت اور اس کی اسلام پسندی کے بارے میں ہم لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ یہاں کے اخبار جو تھے ان کو ایک تو انٹرنیشنل فکر ان کی بہت ویک رہتی تھی ہمیشہ، اور اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، اور خود ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہاں کیا ہو رہا۔ دوسری طرف شاہ کے پیسے نے پورے ہندوستان میں ایک عجیب سی امیج بنا کر رکھی تھی شاہ کے بارے میں، لوگ سمجھتے تھے کہ ایران میں ہر طرف خوشحالی اور کوئی آدمی وہاں پر غیر مطمئن نہیں ہے اور کوئی پریشان حال نہیں ہے، اور اسلام کی بڑی آبیاری ہو رہی ہے، ہر طریقے کے قصے مشہور کر کے رکھے گئے تھے، بڑے بڑے اخباروں کو خرید رکھا گیا تھا۔ لیکن جب ایک مرتبہ امام خمینی نے نجف سے قدم باہر نکالا، تب معلوم ہوا، تب اس کی دھمک سنائی پڑی پوری دنیا میں پورے، اور وہ اس کی دھمک ہم لوگوں نے بھی سنی، اس قدم کی دھمک جو ایران سے پیرس، جو قم سے، جو نجف سے پیرس کی طرف گیا، اور اس کی جب وہاں سے جو خبریں آنے شروع ہوئیں، اس کے بعد جو باتیں ہم لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئیں، اس سے معلوم ہوا کہ کس طریقے سے اسلامی انقلاب کی لہر ہے۔ اور جب امام خمینی نے فیصلہ کیا کہ وہ پیرس سے جائیں گے تہران، اس وقت شاہ بھاگ چکا تھا، فرار ہو چکا تھا، اور وہ شاہپور بختیار کو اپنی جگہ بٹھا کر گیا تھا۔ شاہپور بختیار کا دور بہت ہی مضحکہ خیز دور تھا، وہ ایک جیسے کوئی کارٹون ہونا، اس طریقے کی حرکتیں کرتا تھا وہ، اس کے چھوٹے چھوٹے بائٹس اکثر ہم نے دیکھے جو الگ الگ جگہوں پر، کیونکہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن تو تھا نہیں اس طریقے سے، نہ اس کی نشریات تھیں ٹیلی ویژن کی اتنے بڑے پیمانے پر، کہیں کہیں نظر آ جاتا تھا ڈاکومنٹریز میں، یا جو نیوز ریل چلا کرتی تھی اس میں آ جاتا تھا، تو اس میں جو باتیں وہ کرتا تھا مذاقہ خیز قسم کی، کہ امام خمینی کو دعوت دے رہا ہے کہ آئیے بیٹھ کے گفتگو کر لیں، آئیے کچھ اس کے اوپر یہ کر لیں، مطلب جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، وہ آدمی جو تھا وہاں پر بیٹھا کچھ دنوں کے لیے سی آئی اے کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اصل میں وہ سی آئی اے کا ایک پلان تھا کہ اس کو بٹھا کر کسی صورت سے اس کو دور کیا جا سکے اسلامی انقلاب کو، لیکن امام خمینی کے بابرکت قدم پڑتے ہی اب جو وہاں پر ایک ایک کر کے بت گرنا شروع ہوئے، تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ شاہپور بختیار کی تو خیر حیثیت ہی نہیں تھی، کچھ دنوں تک مدافعت کر سکا وہ، 10 دن تک صرف، 10 یا 11 دن، اور اس کے بعد اس کو آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے بھاگا اور کہاں چھپا اور کس طریقے سے اس نے پناہ لی، وہ ساری چیزیں اپنے سامنے ہیں۔ لیکن ہم اس سلسلے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم اس نسل میں تھے کہ جس نے اسلامی انقلاب کو سمجھنے کی کوشش کی، और यहाँ जो दानिजुयान अंजुमन इस्लामी जो तंजीमें थी जो काम करती थी उनके साथ हमकारी की। और ये हम लोगों ने लखनऊ में पहली मरतबा जब 17 रबी अव्वल को हम लोगों ने जश्न इस्लामी इनकलाब किया था, आज कल भी रबी अव्वल का महीना चल रहा, उस जमाने में भी रबी अव्वल का महीना था। गालिबन इनकलाब जो था 14 या 15 रबी अव्वल को कामयाब हुआ था, मुझे सही तारीख याद नहीं, लेकिन उस जमाने में रबी अव्वल का यही दूसरा अशरा चल रहा था। और उस वक्त हम लोगों ने एक वहां किया और फिर अलीगढ़ में बड़े पैमाने पर जमात इस्लामी के साथ मिलकर एक फंक्शन किया था जिसमें इस्लामी इनकलाब के सिलसिले में। तो ये बड़ी एक सआदत थी कि हम लोग उससे बहुत पहले से वाबस्ता हुए और अपने तालिबे इल्मी का दौर इनकलाब के इस्लामी की पैरवी करते हुए या इनकलाब इस्लामी के साथ चलते हुए उसकी हमकारी करते हुए अदा किया। वो दिन याद करके बड़ी खुशी होती है कि जब हम लोग कहा कर जब सारी दुनिया मुखालिफ, उसके फौरन बाद आपको मालूम है कि जो प्रोपेगेंडा हुआ इस्लामी इनकलाब के खिलाफ और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करना शुरू किया गया कि वहां के फौजी जनरलों को मारा जा रहा है और कर्नलों को मारा जा रहा है, झूठी अफवाहें उड़ाना शुरू की गई, वो उस पर हम लोगों के जो मुदाफियत और जो उससे लोगों से बहसे और बहस मुबहसे होते थे बड़े दिलचस्प थे वो। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं लेकिन कि उसने हमारी रहबरी की और उसने हमको समझने की हौसला अता किया कि इस्लामी इनकलाब का मरकज क्या है। सबसे बड़ी जो हम लोगों की फिक्र में तब्दीली आई, जिस जमाने में इस्लाम में ईरान में इनकलाब कामयाब हुआ है उस वक्त लखनऊ में जबरदस्त या सुन्नी फसादात का दौर था, तनाव का दौर था, लेकिन ये इमाम खुमैनी के फरमुदात और उनके जो पैगामात थे जब वो पहुंचना शुरू हुए तो वो लोग जो बहुत ही सख्त हम जैसे लोग, मैं मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं है कि एक जमाने में बहुत ही मुतासिब किस्म का मेरे अंदर जहनियत थी, लेकिन वो जहनियत तब्दील हुई और हमने मुसलमानों के बीच जाने की हिम्मत की, मुसलमानों से एक करीब आने की हिम्मत की, जो लोग इख्तलाफात की बातें करते थे उनसे किनारा कशी इख्तियार करना शुरू की और ये बताना शुरू किया कि हमारी फलाह और इस्लाम की फलाह उसी में है कि अगर शिया सुन्नी मिलकर रहे। और खुदा का शुक्र कि आप देखिए कि कितनी बड़ी तब्दीली आई कि 77 के बाद आज तक लखनऊ में छोटे छोटे वाकयात हुए लेकिन कोई बड़ा फसाद नहीं हुआ, उससे पहले कितने बड़े बड़े फसादात हुए थे। तो पूरी एक जहनियत में तब्दीली आई और आज भी जब कभी टेंशन होता है इमाम खुमैनी के फरमुदात आप देख लीजिए कि इस वक्त आने लगते हैं। इस वक्त आप फेसबुक उठाकर देख लीजिए कि इमाम खुमैनी के कितने फरमुदात और इस वक्त रहबर इनकलाब के कितने फरमुदात शिया सुन्नी के इतिहाद के सिलसिले में मौजूद हैं और लोग किस तरीके से उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं और शिया सुन्नी दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया। मैं फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में, चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो जहां पर मौजूद हैं फैसल हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी फैसल हकीम साहब, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की आज की तारीख जो है इस ईरानी कैलेंडर के हिसाब से आज 12 बहमन है और लीफ की वजह से इस साल 31 जनवरी है, वरना उस साल यानी 1979 में यकुम फरवरी की तारीख थी। तो यकुम फरवरी 1979 को जब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फातहाना अंदाज में वापस आए तो उसके बाद 10 दिन के अंदर और 11 ज़्यादा दिन के अंदर जो है वो सारे बुत पाश पाश हो गए और मुंह के बल गिर पड़े। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि उनकी आमद ने किस तरह से और क्यों कर इनकलाबी तहरीक में ये वलवला और जोश पैदा किया कि शाही हुकूमत की मशीनरी एक एक करके जवाब दे गई और एक मुख्तसर से एक हफ्ते और 10 दिन के अंदर ये इस्लामी इनकलाब कामयाबी से हमकिनार हुआ, वो क्या मुहरकात थे और क्या चीज़ थी इमाम खुमैनी के वजूद मुबारक में?
देखें, अगर सारी सूरत आल पर आप गौर करें तो जो सूरत आल थी बादशाहत की, बादशाहत जो मुसलसल चली आ रही थी ईरान में, उसमें जो ईरान की आवाम थी और बादशाहत थी उसमें एक जो था वो फ़र्क था। फ़र्क इस लिहाज से था कि ईरान की जो आवाम थी वो इस्लामी तालीमात और इस्लाम के करीब तर थी, चाहे वो 1891 में जब तम्बाकू नोशी के खिलाफ फतवा दिया गया या 1935 में जब हिजाब के खिलाफ जो तहरीक थी वो हुई हुकूमत के फैसले के खिलाफ, ये सारी चीज़ें जो थी वो ये जाहिर करती हैं कि ईरान की जो कौम थी, ईरान के जो शहरी थे, वो इस्लामी तालीमात और इस्लामी निज़ाम चाहते थे, लेकिन एक लीडर की कमी थी। वो लीडर उन्हें 1963 में मिला जब इनकलाबी लीडर के तौर पर आयतुल्ला खमीनी जो हैं वो सामने आए और उसके बाद वो 1964 में मुल्क बदर कर दिए गए। 1964 में मुल्क बदर कर दिए गए और मुल्क बदर इसलिए किया गया कि शायद वो जो तालीमात देना चाहते हैं, वो जो पैगाम अपने अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं और मुस्लिम उम्मा तक पहुंचाना चाहते हैं उसको किसी तरह कट ऑफ किया जाए, उसको रोका जाए। और उसके लिए उन्हें इराक भेजा गया, इराक के बाद तुर्की गए, तुर्की से फ्रांस चले गए और फ्रांस ऐसा मुल्क था जहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है बैतुल नोफिल लो शातो, वहाँ पर वो गए। उस वक्त ना तो اس موبائل فون تھا، نہ کوئی براہ راست نشریات کا یا ریڈیو کا کوئی ایسا نظام تھا جس کے ذریعے وہ اپنے سارے جو پیغامات تھے وہ پہنچا سکتے. تو وہاں سے جو ٹیپس آتی تھیں، کیسٹس آتی تھیں، وہ وہاں تک پہنچانا ایسے وقت جب بادشاہت کا نظام بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں باہر کی، چاہے وہ MI6 تھی یا CIA تھی، وہ پورے ایران میں متحرک تھیں بادشاہت کو بچانے کے لیے. اس حوالے سے جو کردار تھا، وہ پیغام جو ان کا 15 سال میں پہنچا، اس نے عوام میں ایک نیا جذبہ، ایک ولولہ پیدا کیا کہ وہ اس بادشاہت کے خلاف، جس میں جو سوشل انجسٹس تھی، کرپشن تھی، صرف جو بادشاہ کا خاندان تھا 50 سے زائد لوگوں پر مشتمل، اس کا جو 1970 کے بعد سے جو تیل کے ذخائر نکل رہے تھے ان پہ قبضہ تھا. اور تقریباً جو فگر بتایا گیا وہ 1 ارب ڈالر جو ہے اس سے زائد کی جو اثاثے تھے وہ صرف ایک فرد کے پاس تھے، اور اس سے جو باقی خاندان تھا اس کے بھی 20 سے 25 ارب ڈالر کے اثاثے بتائے جاتے ہیں. تو یہ جو امیر اور غریب کا فرق تھا، جو اسلامی تعلیمات کے منافی تھا، اس نے اور جو آیت اللہ خمینی تھے ان کی جو تعلیمات تھیں، انہوں نے ان بادشاہت کے خلاف جو ہے وہ فوراً طور پر ایرانی عوام کو اٹھ کھڑا ہونے پہ مجبور کیا. اور جب 15 سال بعد وہ واپس آئے تو جو لاکھوں کا مجمع تھا، اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ ایران کی عوام جو ہے وہ اسلام سے اور اسلامی نظام سے کس حد تک محبت کرتی ہے. اور جو آیت اللہ خمینی کی صورت میں ان کو ایک عظیم لیڈر ملا تھا، جسے 20ویں صدی کا سب سے عظیم ترین لیڈر قرار دیا جا سکتا ہے، اس سے وہ کس حد تک محبت کرتی ہے کہ ایران کے میں اس وقت بھی بادشاہت تھی اور پوری مشینری جو ہے وہ بادشاہ کے انڈر تھی، لیکن اس کے باوجود نہ تو ایئرپورٹس جو بند کرنے کا اعلان کیا گیا اس پر عمل درآمد کروا سکی وہ مشینری، نہ وہ عوامی جو عوام تھے ایران کے ان کی محبت کو روک سکی. اور یہ وہ معرکات تھے جنہوں نے 10 دنوں کے اندر بادشاہ کو اس بات پر جو ہے معزول کر کے یا بادشاہت کو ختم کر کے ایک نئے ایران کی بنیاد رکھی.
بہت شکریہ آپ کا. جناب ہادی سروتی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس شاندار پیمانے پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایران کے عوام نے استقبال کیا، اس کی کیا محرکات تھے، کیوں ایسا ہوا، کیا جذبہ تھا؟
بله. ببینید ہر انقلابی،
آپ جانتے ہیں کہ ہر انقلاب کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں، ایک آئیڈیالوجی، عوام کو اپنے قریب لانا، اور رہبر کا ہونا. بہرحال جو لوگ انقلاب کے میدان میں اترے وہ ایک عظیم الشان امام خمینی جیسے رہبر کی قیادت میں سامنے آئے. کیا بات وجوہات ہیں کہ جو یہ عوام اس قائد کے گرد جمع ہو گئے؟ بہرحال ایران کے عوام کے اندر ایک تحریک وجود پہلے سے موجود تھی کہ جو روسی سامراج اور دوسرے سامراجی طاقتوں کے قبضے کے دوران ایران کے اندر ایک تحریک پہلے سے موجود تھی، اور لوگوں کے اندر استعمار کے خلاف جذبات پہلے سے موجود تھے. اور بعد میں شاہ کے دور میں جب امریکی استعمار نے ایران پر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا تو عوام میں یہ تحریک اور احساسات شدت اختیار کرتے چلے گئے. بہرحال لیکن امام خمینی اور مختلف ادوار میں مختلف علماء کرام انقلاب اور عوام کی قیادت کرتے رہے، لیکن جب شاہ کے دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی واضح اور کھلی تحریک اور علنی تحریک شاہ کی حکومت کے خلاف شروع کی، تو آپ نے جب اپنے افکار و نظریات اس تحریک کے حوالے سے بیان کرنا شروع کیے تو وہ بہت واضح اور شفاف تھے اور عوام کے دلوں میں اثر کرتے چلے گئے، اور دیگر مجتہدین اور امراج کرام نے بھی ان کی حمایت کی، اگرچہ وہ لوگ بھی میدان میں موجود تھے، لیکن امام خمینی کی باتیں اور ان کے افکار و نظریات ایک خاص اہمیت اور خصوصیات کے حامل تھے، اور یہی وجہ تھی کہ عوام کی بڑی تعداد اور عوام کی اکثریت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب جذب ہوتی چلی گئی. اور امام خمینی کی ان کی خصوصیت میں سے ایک اہم خصوصیت ان کی بہادری اور شجاعت اور ایثار و قربانی کا جذبہ ہے جو ان کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے موجود تھا. دوسرے یہ کہ بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جو گھٹن کا ماحول تھا کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ وہ شاہ کی حکومت کے خلاف بول سکے، لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ وہ واحد شخصیت تھے کہ جنہوں نے کھلم کھلا شاہ کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور حق طلبی کی آواز اٹھائی. بہرحال اس دور کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو واقعا بہت سارے لوگ جو ہے وہ کھلم کھلا بات کرنے سے گریز کرتے تھے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واقعا ایک حکیمانہ اور مدبرانہ طریقے سے ملت کی قیادت کی اور ملت کو ایک ایسے مقام پر لے آئے کہ جہاں وہ کسی طاقت سے ڈرے بغیر میدان عمل میں اتر آئے. بہرحال امام خمینی نے واقعا ایک عظیم آئیڈیالوجی پیش کی اور اسلامی انقلاب کی آئیڈیالوجی کو اجاگر کیا اور اس کے خد و خال کو واضح کرتے چلے گئے. بہرحال یہ ان اور اس کے نتیجے میں ایران کے عوام اپنی انسانی اور اسلامی اقدار اور اہمیت کے قائل ہوتے چلے گئے اور ان کو یہ ہم نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصیات تھیں، جو ان کی واقعا فرزانگی جو ان کے اندر موجود تھی، جو شجاعت اور بصیرت ان کے اندر موجود تھی، وہ واقعا ان کی بصیرت اور شجاعت نے عوام کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا اور لوگ ان کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے اور ان کی ایثار و قربانی کے جذبے کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے رہے اور ان کی قیادت کے گرد مستحکم ہونے لگے. تو واقعا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے.
شکیل شمسی صاحب، ابھی ہمارے مہمان جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی خصوصیات پر روشنی ڈال رہے تھے. بے شمار ان کے اندر حسین، جمیل اور معنوی خصوصیات پائی جاتی تھیں. ان میں سے ایک خصوصیت ان کا استعمار مخالف نظریہ تھا، ظلم کو برداشت نہ کرنے کا ان کا نظریہ تھا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ان کا نظریہ تھا، مظلوموں کی خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو حمایت کرنے کا ان کا اپنا نظریہ تھا. یہ تو ان کا نظریہ تھا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ نظریہ کہاں سے حاصل کیا تھا؟
ظاہر بات ہے کہ یہ نظریہ انہوں نے اپنے آقا اور مولا سے حاصل کیا تھا، اور ان کو نہج البلاغہ پر ان کی گہری نظر تھی، قرآن پر ان کی گہری نظر تھی، احادیث پر ان کی گہری نظر تھی، واقعہ کربلا پر ان کی گہری نظر تھی. یہ ساری خصوصیات جو ان تک پہنچی ہیں، جو کچھ ان میں استقامت ان کے چہرے پر نظر آتی تھی یا جو ان کا حوصلہ نظر آتا تھا ان کے چہرے پر، بغیر کسی ہتھیار کے ظلم کو شکست دینے کا جو ایک عزم نظر آتا تھا ان کے چہرے پر، یہ سب یقینی طور پر ان کو اہل بیت سے ملا اور ان کی تعلیمات سے ملا، اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے. اور جس طریقے سے قرآن فہمی کے ذریعے قرآن کا جو صحیح انٹرپریٹیشن انہوں نے اپنی لائف میں کیا اور اس کو ہر قدم پر نبھایا، وہ اسی کی وجہ سے آج ساری دنیا ان کی گرویدہ. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی قائد اتنا خوش قسمت نہیں تھا جتنے امام خمینی خود تھے. اتنی محبت دی ہے ان کو لوگوں نے، صرف ایران میں ہی نہیں، ایران میں جس طریقے سے لوگ ٹوٹے ان کے اوپر، آج بھی دنیا کے باہر ان کے چاہنے والے کتنے موجود ہیں. انہیں نے کیا کیا ہندوستانیوں کے لیے، انہیں نے کیا کیا پاکستانیوں کے لیے، اگر اس نظر سے دیکھیے. لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے اور کوئی بھی درد مند دل سوچتا ہے تو وہ ان کی قدر کرتا ہے اور ان سے محبت بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا. تو یہ چیز جو ہے وہ ان کو وہیں سے ملی تھی جو منبع تھا ان تمام چیزوں کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کے ہر لمحے پر کربلا حاوی تھی، ان کے زندگی کے ہر لمحے پر نہج البلاغہ اور حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، جس سے انہوں نے ہر قدم پر سبق لیا اور اس کو عملی جامع پنہا کر دنیا کے سامنے پیش کیا، جتنی سادگی کے ساتھ انہیں زندگی گزاری، اقتدار پورا اقتدار حاصل کرنے کے باوجود، ایک بڑی شہنشاہی کو پھینکنے کے باوجود، ایک دری پر بیٹھنے والا مدبر، ایک دری پر بیٹھنے والا عالم دین، جتنی بھی ان کے بارے میں سوچے گا اتنا ہی زیادہ ان کی عظمت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا، چلتے ہیں اسلام آباد۔ فیصل حکیم صاحب، ابھی شکیل شمسی صاحب نے فرمایا کہ امام خمینی بہت ہی خوش قسمت قائد تھے کہ جن کو عوام کی اتنی ساری محبتیں ملیں، تو میں پلٹ کے ابھی کہنا چاہوں گا کہ اس دور کے عوام بھی بہت خوش قسمت ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کو اتنا اچھا قائد ملا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ 11 فروری کو انقلاب کامیاب ہوتا ہے، اور 2 مہینے سے بھی کم عرصے میں 1 اپریل کو عوام کی مرضی پر نظام کا انتخاب چھوڑ دیا جاتا ہے کہ انقلاب تو کامیاب ہو گیا، ہم زبردستی کوئی نظریہ مسلط نہیں کریں گے، تم اپنی مرضی سے نظام حکومت منتخب کرو، اور ریفرنڈم کرایا گیا کہ تم کس طرح کا نظام حکومت چاہتے ہو۔ یہ اور بات ہے کہ 99% لوگوں نے اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ووٹ دیا، ممکن ہے کہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا، لیکن انتہائی اطمینان کے ساتھ و اعتماد کے ساتھ عوام کی مرضی پر نظام حکومت کا انتخاب چھوڑ دیا، تو کیا یہ نہ کہا جائے کہ عوام بھی بڑے خوش قسمت تھے اس دور کے کہ اتنا مدبر اور اتنا کھلے دل کا انہیں قائد ملا؟
جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، صرف ایران کے عوام خوش قسمت نہیں، اب اگر آپ یہ کہیں کہ 20ویں صدی کی پوری امت مسلمہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ انہیں آیت اللہ خمینی جیسا ایک بڑا لیڈر ملا، عظیم لیڈر ملا، جس نے اپنی تعلیمات سے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی کہ ان کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے ان کو ایک ایسے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے جو مغربی سازشیں ہیں، جو اس وقت کی سپر عالمی طاقتیں تھیں، سپر پاورز تھیں، ان کے کی جو سازشیں تھیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے، تو یہ بے جانا ہوگا۔ اور جو آپ نے بات کی اسلامی نظام کی، تو اسلامی نظام کے حوالے سے ان کا یہ جو انتخاب تھا اور اس کے بعد ریفرینڈم تھا، اگر یہ دیکھا جائے تو جو بھی کوئی انقلاب آیا دنیا میں، انقلاب تو آ جاتا ہے لیکن اس کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ الجیریا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ انقلاب تو آیا تھا اور وہاں سے جو ہے وہ حکومت کو ہٹایا تو گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا جو تسلسل تھا وہ قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا، اور اس کو تسلسل قائم نہیں رہ سکا۔ لیکن ایران کے انقلاب کی یہ خصوصیت ہے کہ جب یہ انقلاب آیا اور جس طرح استقبال کیا گیا، جس طرح جو ان کا کردار تھا امام خمینی کا، جو بطور انقلابی لیڈر، وہ آخر تک برقرار رہا، اور آج 34 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ انقلاب اسی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، وہ نظام اسی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، اور ایران جو اس وقت معاشی لحاظ سے شاید اتنا مضبوط نہیں تھا، اس وقت جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اسلامی نظام، اسلامی اقدار اور معاشرے میں جو اخوت ہے، جو رواداری ہے، وہ اس لحاظ سے وہ تعلیمات جو ہیں وہ اب تک اسی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں، اور وہ تعلیمات صرف ایران میں نہیں ہیں، پوری امت مسلمہ میں آپ دیکھیں، آپ ایران سے باہر جائیں، آپ کسی بھی جو غیر مسلم مفکر ہے یا مدبر ہے یا مصنف ہیں ان کو بھی پڑھیں، جنہوں نے امام خمینی کو سٹڈی کیا ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان سے بڑا لیڈر 20ویں صدی میں اور کوئی نظر نہیں آتا، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، انقلاب کے حوالے سے، اور اس انقلاب کے تسلسل کو قائم رکھنے کے حوالے سے جو حکمت عملی ترتیب دی گئی وہ کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ میں آج دن کو سٹڈی کر رہا تھا تو ایک یونانی جو مصنف تھے ان کے مجھے ایک لائن یاد آ رہی ہے کہ وہ ایران کے دورے پر آئے تو انہوں نے واپس جا کے جو لکھا، انہوں نے یہ لکھا کہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور وہ مسجد مجھے بہت پسند آئی، وہ مسجد اس لیے نہیں کہ وہاں پہ سنگ مرمر تھا یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں تھیں یا خوبصورتی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ امام خمینی کی روح تھی، اور انہوں نے آخر الفاظ یہ لکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ امام خمینی کی روح کو حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں یا غیر مسلم مصنف ہیں، یہ ان کے کہنا ہے، تو مسلمانوں کو تو اس سے بڑا لیڈر شاید 20ویں صدی کیا آپ کے بعد بھی شاید ایسا لیڈر نہ مل سکے۔
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا فیصل حکیم صاحب کی خدمت میں۔ جناب سروتی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مہینے کے اندر اندر ریفرنڈم کرانے کا اعلان کیا، اس کا کتنا اثر سمجھتے ہیں آپ اسلامی جمہوری نظام کے استحکام میں؟
بھلے، همونطور که خدمت رو عرض کردم،
جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام خمینی منفرد خصوصیات کے مالک تھے، اور یہ ہر انقلاب کے رہبر میں نہیں نظر آتی. واقعی بہت سخت بات ہے کہ امام خمینی کے بارے میں کوئی بات کی جائے، کیونکہ ان کی شخصیت انتہائی بہت بلند اور صفات ان کی انتہائی والا ہیں کہ واقعاً میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میرے جیسے شخص کے لیے ان کے بارے میں گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، اور میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں. لیکن بہرحال میں نے جو ان کی خصوصیات محسوس کی ہیں، ان کی اندر جو درایت اور جو زیرکی اور ہوشیاری تھی، وہ ان کی واقعاً خصوصی تھی کہ وہ واقعاً بڑے درایت اور مدبرانہ طریقے سے انقلاب کو آگے لے جانا چاہتے تھے اور لے کے گئے، اور انہوں نے پوری پروگرامنگ کی ہوئی تھی اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ وہ جچے تلے اور نپے تلے قدم اٹھا رہے تھے. اور انقلاب اسلامی کی واقعاً انہوں نے جو 1940 سے کے عشرے میں انہوں نے جو ہے وہ جب وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے اسی وقت اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کی منصوبہ بندی کی تھی، اور اس کے خد و خال کا انہوں نے تعین کیا ہوا تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شورائے انقلاب یا انقلابی کونسل کی بنیاد رکھی، کہ جس میں بہت سارے لوگ ایسے ان میں دیکھا کہ اس انقلابی کونسل کی تشکیل کے بعد انقلاب کے جو تحریک تھی اس کو عملی جامہ پہنانے کا کام تیزی سے ہو گیا، اور اس میں بہت سارے امام خمینی کے رابطہ تھا، شاگرد اس میں شریک تھے، اور اس میں سے ایک کام اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کے خد و خال کو طے کرنا تھا. اور ہم نے دیکھا کہ انقلاب آئین کی تیاری کا معاملہ تھا، اور انقلاب قوانین کی اسلامی قوانین کی تدوین کا معاملہ تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انقلابی کونسل نے اس کام کو انجام دیا، اور بہرحال اس وقت میں کہ جب دنیا کی تمام طاقتیں امریکہ اور روس اس زمانے میں موجود تھے، کہ جو ایک چاہتے تھے کہ اس وقت کی اس نوخیز اسلامی حکومت کو کسی طرح سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی درایت اور تدبیر اور مدبرانہ قیادت کے نتیجے میں انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. آپ نے ریفرنڈم کے انعقاد کا حکم دیا، پھر انتخابات ہوئے، اور پھر اس کے نتیجے میں انقلاب کی جہت اور سمت و سو کا آپ جو ہیں وہ تعین کرتے چلے گئے. بہرحال ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ایران کا اسلامی انقلاب جو بے نظیر اور بے مثال ہے، وہ دیگر ان دنیا کے لوگوں کے لیے اور دیگر ملکوں کے لیے ایک ان کے ماڈل اور ایک اسلامی ماڈل بن کر ابھرا، اور یہ سب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت اور ان کی مدبرانہ قیادت کا نتیجہ ہے. اور اگر واقعاً میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی کی شخصیت اور ان کی تدبر اور درایت نہ ہوتی تو کوئی بھی اس انقلاب کی صحیح معنوں میں قیادت نہیں کر سکتا تھا کہ جیسی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. تو آپ کی شخصیت ایک انتہائی والا صفات شخصیت تھی. آپ دنیا کے دیگر انقلاب کو دیکھ لیں، آپ دنیا کے دیگر انقلابات کو دیکھیں اور ان کے قائدین کو دیکھیں، آپ موجودہ بیداری اسلامی کو دیکھ لیں کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں، کہ انقلاب مصر کو دیکھ لیں کہ جہاں پر ابھی وہاں کے قائدین صحیح طور پر انقلاب کی ہدایت نہیں کر پا رہے ہیں، انقلاب کی سمت و سو کا تعین نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس امام خمینی جیسی ایک مدبرانہ قیادت نہیں ہے. دیکھا آپ نے کہ یمن کی انقلابی تحریک کس طرح سے آسانی کے ساتھ اپنے راستے سے ہٹ گئی، ختم ہو گئی، لیکن واقعاً ان کے پاس اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس امام خمینی کی جیسی قیادت موجود نہیں تھی، اور واقعاً یہ امام خمینی کی منفرد خصوصیات میں سے ایک ہے.
چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو. فیصل کریم صاحب، فیصل حکیم صاحب معاف کیجیے گا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہمارے مہمان نے فرمایا کہ انقلاب بہرحال باپا کرنا اگرچہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کو کامیاب بنانا اس سے بھی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ان دونوں مشکلات سے کہیں زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ انقلاب کے بعد اس کی حفاظت اور پاسداری. انقلاب کی کامیابی کے بعد امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو جو حیات ملی وہ صرف 10 سال کی، جس کے بعد 8 سال تک تو ایران پر جنگ مسلط کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج انقلاب اسلامی ایران ایک تنو مند اور سایہ دار درخت اور شجر طیبہ میں تبدیل ہو چکا ہے. وہ کیا چیزیں تھیں, کس چیز سے اس انقلاب کی امام خمینی نے آبیاری کی تھی کہ جس کا شجر سایہ دار اور شجر طیبہ آج اس قدر تناور اور سایہ دار بنا ہوا ہے, اور اپنی جو کیا کہتے ہیں خنک آمیز ہوائیں ہیں وہ دیگر علاقوں تک یہ شجر سایہ دار پھیلا رہا ہے؟
دیکھیں, آپ کہتے ہیں ایرانی انقلاب کو نور کا دھماکہ, جب نور ہوتا ہے تو وہ نور کا دھماکہ, نور کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا, وہ خود بخود اپنا راستہ بناتا اور پھیلتا جاتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 34 سال گزر گئے اور ایرانی انقلاب کامیابی کے ساتھ گزر رہا ہے, تو 34 سال یہ دیکھیں اور 15 سال اس سے پہلے جو تعلیمات ہیں ان کا مطالعہ کریں, ان کی اپنی جو امام خمینی کی پوری زندگی تھی اس کو دیکھیں, اس میں جو اسلامی تعلیمات تھیں وہ ساری کی ساری آپ کو نظر آئیں گی, وہ زندگی جو ہے وہ متاثر نظر آئے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اور اہل بیت سے. کربلا کا ذکر میرے بھائی نے کیا, کربلا سے ان کی زندگی جو ہے وہ جو جرت اور بہادری جو ہے وہ کربلا والی نظر آئے گی کہ بغیر کسی بھی سامان کے, کسی بھی جو آلات حرب ہے اس کے, انہوں نے یہ انقلاب جو ہے وہ برپا کیا اور وہ نور کا دھماکہ کیا جس سے پوری جو امت مسلمہ ہے وہ اس کے اثرات سے جو ہے وہ اب مستفید ہو رہی ہے. 34 سال کے بعد بھی وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. 8 سال جنگ ضرور مسلط کی گئی, لیکن جو ان کا کردار تھا امام خمینی کا, وہ جنگ اس کردار کو کم نہیں کر سکی ایرانی معاشرے سے, اور جو ایجنسیز تھیں جو اس وقت متحرک تھیں, چاہے وہ سی آئی اے تھی, چاہے وہ MI6 تھی یا کوئی بھی سپر پاور کی اور ایجنسیز تھیں, وہ ایرانی عوام کو جو تعلیمات دی گئی تھیں امام خمینی کی طرف سے وہ ان سے ہٹا نہیں سکی, اور آج تک بھی ہٹا نہیں سکی, اور شاید مستقبل میں بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو درس دیا وہ دیا اخوت کا, انہوں نے درس دیا امن کا, انہوں نے درس دیا محبت کا, اور یہ تعلیمات ہیں اسلام کی. اسلام نے قیامت تک قائم رہنا ہے اور اسی مذہب نے فتح پانی ہے, اور امام خمینی کی جو تعلیمات تھیں وہ اسلامی تعلیمات تھیں, اور ان کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ انہوں نے کسی ایک فرقہ کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کی اتحاد کی بات کی, یکجہتی کی بات کی, اور وہ اتحاد اور یکجہتی آج اس وقت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے, اور امت مسلمہ اس وقت جن کرائسس کا شکار ہے اس کا حل بھی یہی ہے, اور ایران کے جو کردار ہے وہ کردار اس وقت بھی اہمیت کا عامل اسی لیے ہے کہ ایران جو اس وقت لیڈ کر رہا ہے اسلامی انقلاب کے حوالے سے اور اس کو کامیابی کے ساتھ چلا رہا ہے, وہ مسلم امہ کو اس وقت لیڈ کرے اور اس کو آگے لے کر چلے اس کے لیے کہ جو کرائسز ہے ان کو حل کیا جا سکے. ایران کا جو انقلاب ہے وہ مسلم امہ کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال ہے جس کو وہ ہدایت کا سرچشمہ بنا کر یا ہدایت بنا کر آگے لے جا سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. معذرت چاہتے ہیں شکیل شمسی صاحب سے کہ وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے, اور اپنے ان تینوں معزز مہمانوں کے شکر گزار ہوں, ناظرین آپ کے بھی. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. آج اسلامی انقلاب 34 سال گزر جانے کے بعد روز بروز مستحکم اور بادوام تر ہوتا جا رہا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر یہ انقلاب آیا, اخلاص کی بنیاد پر آیا, نہ صرف کسی ایک فرقے بلکہ پورے عالم اسلام, اور نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے مظلوموں کی حمایت میں یہ انقلاب آیا. تو ظاہر ہے جس میں اس طرح کی اعلیٰ اور بلند مرتبہ خصوصیات پائی جائیں گی, جس انقلاب میں اتنا اخلاص پایا جائے گا, تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ مادی قوتیں کہاں سے ہلا سکتی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس کیجیے اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.